رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدری ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر گزرتے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 بار مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائی بھائیوں، کیسی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ایک بار پھر جیتے جی ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سہانی گھڑی نصیب ہو رہی ہے. عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی، خندق معنی کھائی کھودی جا رہی تھی. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی کھودتے کھودتے، جو بڑی سخت تھی، بڑا زور لگایا مگر وہ ٹوٹتی نہ تھی. تو خندق کھودنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، ساری مخلوق سے طاقتور شخصیت یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا. تو نبیوں کے سرور، مدینہ کے تاجور اور ساری کائنات میں سب سے طاقتور یعنی محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آتا ہوں. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور تشریف لائے. اس وقت حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر پتھر ملا ہوا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں. تین دن کا ساتھ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا. اس حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھاوڑا یا ہتھوڑا جو بھی توڑنے کا ہتھیار تھا وہ اٹھایا اور اس چٹان پر مارا تو وہ چٹان ریت کی طرح بہ گئے, یعنی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور اپنے بچوں کی امی سے کہا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے, کیونکہ میں نے رسول اکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر پتھر بندھا دیکھا ہے جو کہ بھوک کی وجہ سے. یہ سن کر اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دائرہ نکالا جس میں ایک سا پیمانہ ہے ایک سا جو تھے اور ہمارے یہاں ایک پلیوی بکری تھی. میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور بچوں کی امی نے جو پیس کر آٹا بنایا. پھر ہم نے بکری کا گوشت بنا کر ہنڈیا میں ڈالا اور میں دربار رسالت میں حاضر ہو گیا اور آہستہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بکری ذبح کی ہے اور ایک سا جو پیس کر آٹا بنایا ہے, لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند احباب کو ساتھ لے کر ہمارے غریب خانے پر تشریف لے. یہ سن کر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, اے خندق والو جابر نے دعوت پکائیے سب چلو. اور اس اعلان کے بعد مجھ سے فرمایا, اے جابر جب تک میں نہ آؤں نہ تو ہنڈیا کو چولہے سے اتارو اور نہ ہی ابھی روٹیاں پکانا شروع کر. جب جانے جہان سلطان کون و مکان رحمت عالمیان محبوب رحمان جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میری بیوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری روزہ نے وہ آٹا گندا ہوا حاضر کر دیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈالا اور برکت کی دعا کی. پھر ہنڈیا کے پاس تشریف لائے اس میں بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی. پھر میرے بچوں کی امی سے فرمایا, ہنڈیا کو چولہے پہ رہنے دو اور وہیں سے سالن نکال نکال کر کھلاتے جاؤ. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. 1000 صحابہ کرام علیہ مجدوان مدعوت ہیں وہاں موجود سے دعوت سے. تو نکال نکال کر سب کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے سب کھا کر چلے گئے اور ہماری ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹا ابھی پک رہا تھا یعنی روٹیاں پکائی جا رہی تھی اور وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ پکانے سے پہلے تھا. تو نہ آٹا کم ہوا نہ سالن میں سے کوئی موٹی کم ہوئی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعاب دہن میں اتنی برکت دھوپ مبارک میں اتنا اثر کہ مطلب کھانا جو کا تو رہا اتنی تھوڑا سا جو کھانا جو بظاہر ایک بکری زیادہ زیادہ اس میں کتنے کھا لیں ایک سا جو تھوڑا سا یہ سا اس میں زیادہ زیادہ لوگ کھا لیتے تو 50 کھا لیتے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ مبارک کی تاثیر دیکھیے 1000 افراد نے پیٹ بھر کر کھایا مگر اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے کیا کہنے. طاقت کتنی تھی آپ میں کہ جو چٹان صحابہ اکرام علیہ مرضوان مل کر نہیں توڑ سکتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک وار اس پر کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے ریت کی طرح مطلب یعنی کہ بہ گئے. ریت کے ڈھیر کو جس طرح مطلب آپ نے کبھی دھکا دیا ہوگا یا پاؤں رکھا ہوگا تو کس طرح وہ بہ جاتی ہے پھیل جاتی ہے اس طرح مطلب وہ چٹان جو تھی وہ چورا چورا ہو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے اور وہ تھی آپ صاحب قوت تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دن تاجر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کب اور کیسے یقین ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، جبکہ میں ایک دن مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھا، دو سیریز سے آئے، ایک زمین پر اتر آیا مگر دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہا. ان میں سے ایک بولا، کیا ہمارے آقا یہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں ہاں یہی ہے. اوپر والا فرشتہ بولا، ذرا اپنے آقا کا ایک مرد کے ساتھ وزن تو کرو. فرشتہ نے جب ایک مرد کے ساتھ وزن کیا تو میں وزنی نکلا. پھر اوپر والے فرشتہ نے کہا کہ اب ان کا 10 مردوں کے ساتھ وزن کرو. تو جب میرا 10 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی نکلا. پھر فرشتہ نے کہا اب ان کا وزن 100 مرد کے ساتھ کرو. تو جب میرا وزن 100 مرد کے ساتھ کیا گیا تو میں وزنی نکلا. پھر فرشتہ نے کہا اب ان کا 1000 مرد کے ساتھ وزن کرو. تو جب میرا 1000 مرد کے ساتھ وزن کیا گیا تب بھی میں وزنی نکلا. یہ دیکھ کر وہ فرشتے بھی خوش ہو گئے. آخر کار اس اوپر والے فرشتے نے کہا، اب وزن کرنا چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ساری امت کے ساتھ بھی وزن کر لو گے تب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وزن دار رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ساری امت ایک جگہ ہو جائے تب بھی آپ وزن دار تھے. جب عوارض نبوت کا ظہور ہوتا ہے، آپ نے زیارت بھی کی ہوگی کہ کوئی کوئی پتھر کسی کے پاس ہوتا ہے جس کی زیارت کروائی جاتی ہے اور اس پر ایک پاؤں کا نشان بنا ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا نشان. تو یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قدم مبارک رکھتے. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، جب مقصد میں قدم مبارک رکھتے تو جب عوارض نبوت کا ظہور ہوتا ہے اس وقت آپ کے وزن شریف سے جہاں پاؤں رکھتے تو وہ پتھر جو ہوتا وہ موم ہو جاتا اور اس پر نقش قدم ابھر آتا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. بڑے سے بڑا پہلوان یہ اگر اپنا پاؤں رکھے تو پتھر پہ پاؤں کا نشان نہیں بنتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم پاک کے نشان تو اتنا واضح ہے. دیکھنے والوں نے مجھے بتایا کہ اس کو جب خوردبین سے بھی دیکھا گیا، اتنی جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں، وہ دھاریاں ہوتی ہیں. آپ کی ہتھیلی میں بھی دھاریاں ہوں گی، آپ دیکھیں تو اسی طرح پاؤں کے تلوے میں بھی دھاریاں ہوں گی. وہ دھاریاں تک اس نقش قدم میں بنی ہوئی نظر آتی ہیں خود دن کے لیے، یہ اتنا اوریجنل. اچھا اب کوئی مطلب انہیں اس میں شک کرے کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ یہ کہ ان نقش قدم کی زیارت میں وسوسوں پر نہ جائیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو واقعی بہت بڑی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بہت بڑی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آقا ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، وہ گھوڑے کا کام دیتا ہے. ایک تو ہوتی ہے سیڑھی، اور جو ڈبل سیڑھی ہوتی ہے اس کو گھوڑا کہتے ہیں. تو اس میں یہ کام تھی کہ آپ جب بلندی پر سنائی کرنا چاہتے تو وہ پتھر خود بخود بلند ہو جاتا، جب نشان پر مٹی گارا یا اینٹ وغیرہ رکھنا چاہتے تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا. اور اس مبارک پتھر پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کے نشان آ گئے. اس شاخ نے اس پر سونے کے پتھر چڑھا دیے اور ایک گنبد سا بنا ہوا ہے، اور آج بھی وہ مسجد الحرام میں موجود ہے. تو اس مبارک پتھر کو جا جس پر نقش قدم بنا ہوا ہے آج بھی بنا ہوا ہے الحمدللہ، آج بھی وہ رکھا ہوا ہے مطاف میں الحمدللہ، کعبۃ اللہ شریف کے عین سامنے چندی گز کے فاصلے پر۔ تو اس مبارک پتھر کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ مقام ابراہیم سے مراد یہی مبارک پتھر ہے جس پر نقش قدم بنے ہوئے ہیں۔ اس جگہ مقام ابراہیم پر ہمیں اس پتھر کی کتنی بڑی شان ہو گئی جس پر نبی کے قدم آ گئے۔ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا اور وہ شعائر اللہ سے بن گیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا۔ اور وہاں پر ہر طواف کے بعد، سات پھیرے کا ایک طواف ہوتا ہے، تو ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا جس کو واجب الطواف کہتے ہیں، واجب ہاں، اوقات مکروہ میں وہ نہیں پڑھی جائیں گی، اور اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو پوری مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد الحرام شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے۔ زندگی میں جب بھی پڑھے وہ ادائی ادائی صدا نہیں ہوئی، مگر پڑھنی مسجد الحرام میں ہر طواف کے بعد، ورنہ گناہگار کر کے واجب کا مرتکب ہوگا۔ اور جب رش نہ ہو تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے، طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے ایک دوسرے پر گرتے ہیں، تو اس لیے جب طواف کرنے والوں کا رش ہو تو مقام ابراہیم کے پاس ہرگز ہرگز نفل نہ پڑھے جائیں، وہ واجب الطواف، یا کوئی سی نماز نہ پڑھی جائے کہ اس میں ثواب کرنے والوں کو بھی تکلیف ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی تکلیف ہے کہ خشوع اور خضوع تو آئے گا نہیں، دھکے لگتے رہیں گے، تو مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھنے واجب ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر نمازیں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکہ مکرمہ میں رکانہ نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا جو کہ اپنی طاقت کے سبب تمام ملک عرب میں مشہور تھا۔ آج تک کسی نے اس کی پیٹھ زمین پر نہیں لگائی، کوئی اس کو چاروں خانے چیت نہیں کر سکا تھا، بہت بڑا پہلوان، دور دور سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے آتے اور وہ سب کو پچھاڑ دیتا۔ ایک بار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار بالا تبار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے فرمایا، اے رکھانا، کیا تو اللہ رب العالمین جل جلالہ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکھانا نے کہا، کیا آپ کے سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ کشتی کرنے، اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا، بالکل ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کشتی کے لیے تیاری کر۔ جب اس نے تیاری کر لی تو رحمت عالمیان سلطان دو جہان جان جانان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر کسی تیاری کے رکانہ پہلوان کو پکڑا اور اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کی پیٹھ زمین پر لگ گئی۔ تو یہ اس کے لیے زندگی کا پہلا واقعہ تھا، رکانہ ہکا بکا ہو گیا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گیا۔ پھر سوچ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو اتفاقی امر تھا کہ میں گر گیا، ایک بار پھر کشتی کرنے۔ یہ سن کر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور ساری امت کے طاقتور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پچھاڑ دیا اور اس کی پیٹھ زمین سے لگا دی۔ رکانہ کہنے لگا، اب تیسری بار بھی کرنا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پکڑا اور پھر اس کو گرا دیا، پھر اس کی پیٹھ زمین سے لگ گئی۔ تو رکانہ حیران و پریشان ہو کر بولا، آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سامی بھائیو، نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور رسولوں کے افسر ساری کائنات کے طاقتور حبیب رب اکبر جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف رکانہ پہلوان ہی کو نہیں بلکہ بہت سارے زور آور پہلوانوں کو مات کیا اور بڑے بڑوں نے زور آزمائی کی مگر کسی کو کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ابو الاسود جو کہ بہت نامور پہلوان تھا، اور اتنا شاہزور تھا کہ کھال بچھا کر اس پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا میرے نیچے سے یہ کھال کھینچے. لہذا دس دس جوان مرد کھال کو کھینچتے, بڑے بڑے طاقتور لوگ دس دس مل کر کھال کو کھینچتے, مگر ابو الاسود جو تھا اس کو جنبش تک نہیں ہوتی. یہاں تک کہ کھال کھینچ کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی, مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا. وہ طاقتور اتنے ہوتے کھینچنے والے کہ کھال کو کھینچ کر توڑ ڈالتے, لیکن وہ اتنا مضبوط کیل کی طرح گڑ جاتا تھا زمین میں کہ وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا تک نہیں. چنانچہ اس نے بھی سید العالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی, اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا یعنی میری پیٹھ زمین پر لگا دی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. چنانچہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے پکڑ کر پدک دیا, اور ابو الاسود اس طرح شکست سے فاش کھا گیا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا, اور اس میں ایک کمال یہ بھی تھا کوئی شخص آپ کو ہلا نہیں سکتا تھا, کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا, کوئی گرا نہیں سکتا, کوئی جھکا نہیں سکتا. اب ان واقعات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہو کہ اس کا مطلب پہلوانی ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہم نے پہلوان بن جائے. کوئی بولے گا میں باڈی بلڈر بن جاؤں, کوئی بولے گا مسٹر کراچی بن جاؤں, کوئی بولے گا میں کبڈی کا ماہر بن جاؤں. صاحب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوانوں کے بھی پہلوان تھے. تو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو طاقت ملی تھی وہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کرنا دی, اس کی نوازش تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اکھاڑے کے پہلوان نہیں تھے. معاذ اللہ یہ اکھاڑے جو آج کل کے یا یہ کلبیں جہاں لوگ مطلب ورزش کرتے ہیں, یہ تو بے حیائی کہتے ہیں. جی ہاں, جو بھی ورزش کرتے ہیں یا کبڈی کھیلتے ہیں یا پہلوانی کرتے ہیں اس دور میں وہ چڈیاں پہن کے کرتے ہیں. جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے مطلب یعنی کہ کرتب ہیں یا یہ آرٹ ہیں, سب کے سب چڈیاں پہن کے ہیں. یہ بے حیائی کہ دوسرے کے سامنے اپنا ستر کھولے. بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ایسے بھی کلب ہیں خود ہمارے کراچی شہر میں کہ جہاں مرد اور عورت دونوں ورزشیں کرتے ہیں. صبح جا کر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو مطلب راؤنڈ لگاتے ہوں گے, گراؤنڈ میں دوڑتے ہوں گے, ورزشیں کرتے ہوں گے, یا کسی کلب کے ممبر ہوں گے اور وہاں جا کر اپنی ورزش کرتے ہوں گے, ڈنٹ پیلتے ہوں گے, اٹک بیٹک لگاتے ہوں گے, یا باکسنگ سیکھتے ہوں گے, یا فٹ بال کھیلتے ہوں گے ورزش کے لیے. یہ سب کے سب گیم اب ایسے ہو گئے ہیں کہ بے حیائی کے بغیر ایسی جگہوں پر چارہ نہیں, بدنگاہی سے آدمی بچ ہی نہیں سکتا. گراؤنڈ میں بھی آپ چکر لگانے جاؤ گے تو لوگ چڈیاں پہن کر دوڑ رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے کے آگے اپنے گھٹنے کھولنا بھی حرام, ران کھولنا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. کہ ناف کے نیچے سے لے کر مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت جسم کا سارا حصہ ستر ہے, ستر عورت یعنی چھپانے کی جگہ. تو یہ دوسرے کے آگے شریعت کی اجازت کے بغیر نہیں کھول سکتے, حرام. آج کل کوئی بھی کلب ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں مطلب لوگ چڈیاں پہن کر ورزشیں نہ کرتے ہو. تو اس لیے مہربانی کر کے پہلوانی کے چکر میں مت پڑنا, اور میرے بیان کو کہیں ایشو مت بنا ڈالنا. بولا مشکل کے ساتھ بھی بہت بڑے پہلوان تھے, لیکن یہ وہ تھے کہ جن کے قدموں کی برکت سے حیا تقسیم ہوتی ہے. اور آج کل تو بے حیائی کا دور ہے, وہ حضرات اپنے ستر کی حفاظت کرتے تھے, اور آج تو ستر دکھانے میں لوگ شاید فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کہ جہاں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر ہی نہیں پاتے, تو ایسے کلبوں میں نہ جائیں. تو یہ سب مطلب تکبر کے دروازے کھولنے والے اسباب معلوم ہیں. یہ نہیں کہتا کہ جو مستر بن گیا وہ مغرور ہے ہی ہے, لیکن یہ کہتا دروازہ تو کھلتا ہے. کیونکہ جو بھی کسی اس طرح کے فن میں ماہر ہوگا اس کو دوسرا آدمی حقیر نظر آئے گا, کمزوروں پر وہ اپنے آپ کو شہزور تصور کرے گا, وہ اکڑ کے چلے گا. جیسے جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بہت سارے دیکھے, گریبان کھول دیتے ہیں اور لاکٹ پہنتے ہیں اور وہ اکڑ کے چلتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فن خان. آؤ میں آپ کو بتاؤں ایک فن خان کا واقعہ, شاید کراچی ہی کا واقعہ. ایک بلیک بیلٹ تھے کراچی میں, ایک صاحب, یہ بھی ایک مطلب ہے کہ آر کا بلیک بیلٹ وہ کراچی, تو اس میں وہ بلیک بیلٹ میں رکھا لیں, اس کا آخری یہ مطلب تھا نا بلیک بیلٹ, وہ بلیک بیلٹ تھا. تو کسی کباڑی سے اس نے بات چیت ہوگی اور منہ ماری ہو گئی. اب بلیک بیلٹ جو تھا تو بلیک بیلٹ بھی اس کے پاؤں میں زمین تو تھوڑی دکھتے ہیں کہ میں تو ایسے تو آرٹ جانتا ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی مسلح آدمی بھی قریب ہوا تو میں اس کو قابو پا سکتا ہوں, بلیک بیلٹ قابو پا سکتا ہے مسلح آدمی, تو میں تو بلیک بیلٹ ہوں. تو وہ کباڑی سے کی کوئی منہ ماری ہوئی تو کباڑی بےچارا اناڑی ہوگا, اس نے اس کو کہا بلیک بیلٹ لگا ہے میرے سے بات کرتا ہے, کچا کچا کھا جاؤں گا, تجھے پتا نہیں کہ میں بلیک بیلٹ ہوں. اب وہ کباڑی کو بھی پیش آیا, اس کو کیا پتا بلیک بیلٹ کیا بنا ہوتی ہے. اس نے تو وہ لوہے کا سریا کھینچا اپنی ریڑھی سے اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیک بیلٹ کے سر پر دے مارا اور بلیک بیلٹ زمین پر آ کر گئے. وہ کہتے ہیں نا شیر پر سوا شیر تو ہوتا ہی, اس لیے تکبر کا تو منہ ہمیشہ کالا. تو اس طرح کے آرٹ میں یہ مطلب بہت رسکی ہوتے ہیں کہ انسان کے دل سے تقویٰ چھن جانے کا پورا امکان ہے, خوف خدا نکل جانے کا پورا امکان ہے. یعنی کوئی بھی ہو, جیسے کسی کے ہاتھ میں اسلحہ آ گیا وہ سمجھتا کہ میرے ایسا کوئی ترم خان نہیں, کوئی اگر کمانڈو ہے تو وہ سمجھتا میرے اس میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, اگر کوئی افسر ہے میجر ہے کرنل ہے جنرل ہے جتنا بڑا عہدہ ہے تو وہ بھلا نہیں سمجھتا. تو اس طرح مطلب اس طرح کے جو آرٹ ہوتے ہیں ان میں رسک بہت ہوتا ہے. چلو اگر کسی ضرورت کے تحت وہ آرٹ کسی کو حاصل ہو گئے کر ہی لیے اس نے, تب وہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و قیوم ہے, وہ قادر مطلق ہے, اس کی طاقت تو اتنی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو بمائے لشکر کے دریا نیل میں غرق کر سکتا ہے. ارے وہ تو ایسی طاقت والا پروردگار ہے کہ جو نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کرتا ہے. مچھر کہتے ہیں وہ بھی ننگڑا تھا, وہ مچھر نمرود تھا اور نمرود ناک میں گھس کر بھیجے میں چلا گیا, اس کو ڈنک مارنے لگا تو نمرود کو بہت تکلیف, اتنی تکلیف کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور آخر کار اس مچھر کی تکلیف کی وجہ سے نمرود جو تھا وہ ہلاک ہو گیا. تو بڑے بڑے خرم خان اور فن خان آئے جنہوں نے اپنے قدموں تلے زمین کو روندنا چاہا, انہوں نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا, لیکن وہ بڑی ذلت کے ساتھ مسل کر پھینک دیے گئے. تو اس لیے اگر کوئی آرٹ آپ کو حاصل ہے, کوئی طاقت حاصل ہے, کوئی پاور حاصل ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جس کے بل پر آپ ناچ کرتے ہیں, تو یہ بھول جائیے, بلکہ عاجزی کا اختیار کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے, ورنہ بہت جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے اور کوئی بھاؤ پوچھنے والا بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جشن ولادت کے صدقے میں ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر دے, اور یہ سب سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں ہمیں سفر کرنا چاہیے, کہ مدنی قافلوں میں سفر کے بغیر کام نہیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ ایسے پہلوان بن جائیں گے, ایسے پہلوان بن جائیں گے, ایسے پہلوان بن جائیں گے. کیسے؟ ایسے کہ جو شیطان کو پٹک کر چاروں کھانے سیکھتا, جو نفس امارہ کو ایک گھوسا مارے اس کے پرخ سے اڑاتا ہے. کیونکہ اصل ہمارا مقابلہ کسی دو ٹانگ والے پہلوان سے نہیں, شیطان سے, جو کمبخت بہت طاقتور ہے اور بڑی یعنی کہ اس کو قوتیں دی گئی, ہمارے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں برائیوں سے باز نہیں رہنے دیتا, نیکیوں میں ہمارا دل دگنے نہیں دیتا. یہی نفس ہمارا, اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, گناہوں کے انبار لگوا دیے, تو ہمارے اصل دشمن یہ شیطان ہے اور نفس ہے، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو ان کو پٹخنے کے داؤ سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کلب کا ممبر نہیں بننا پڑے گا جہاں جا کر ہم وہ کرتب سیکھیں یا داؤ پیچ سیکھیں، بلکہ ہمیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. ان مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ جل جلالہ ہم ایسے پہلوان بن جائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے پہلوان آپ کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنگ بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں جمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کر رہا تھا. ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری، اس بکری میں یہ خاص بات تھی کہ جب تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے وہ خاموش بیٹھی رہتی. قرب سبت مکانہ، نہ ہلتی جلتی نہ آتی جاتی. اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو حسب معمول کودنا پھلانگنا شروع کر دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑھ کر سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. ایک مرتبہ اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرا گئے تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کمزور اور نڈھال گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف تنہا تشریف لے گئے. اور جب اہل مدینہ اس آواز کی طرف نکلے جس سے گھبراہٹ پاری ہوئی تھی تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف سے واپس آ رہے ہیں اور فرمایا کوئی خطرہ نہیں، گھبراؤ مت. اور یہ بھی ارشاد فرمایا یہ گھوڑا تو دریا یعنی خوب چلتا. قال فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك وكان فرسا بطيئا، یعنی وہ گھوڑا جو کہ بالکل کمزور تھا اس کے بعد کبھی کوئی سواری اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکی. تو سبحان اللہ، یہ ہے میرے نیچے نیچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بدن کے چھونے کی برکت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر کمالات کے حامل تھے اور رب کائنات جل جلالہ نے آپ کو کیسے کیسے معجزات سے نوازا تھا. تو پیارے سائیں بھائیو، اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نمازوں پر استقامت دلوانے اور خود کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 مہینے میں ایک ساتھ 30 دن اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بالضرور سفر کیا کریں اور اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات حاصل کر کے ضرور بالضرور اس پر عمل کیجئے. ہر مہینے فارم بھر کر جمع کروائیے، انشاءاللہ آپ کے اندر اتنا تقویٰ پیدا ہو جائے گا، بہت عاجزی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ جو ہے اس کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ.
مرحبا مرحبا. مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا.
ہم مسلمان ہیں اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کی روح یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس پہ کرم فرمائے تو اس کے مختلف مقام آتی وہ یہ رہتی ہے. اور اس سے سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے اعلیٰ علیین. اعلیٰ علیین میں اولیاء کرام انبیاء کرام کی ارواح نیک صالحین کی اور کسی کی پرابل دمدم شریف کے کنویں پر ہوتی ہے کسی تو اس طرح مختلف مقامات پر یہ روحیں تشریف فرما ہوتی ہیں. اور مسلمان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے اس کی اجازت سے آمد و رفت بھی کرتی ہے. جیسے کہ روایت ہے کہ وہ روح اپنے گھر پر آتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرتی ہے گھر والوں سے کہ مجھے کچھ پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کرو یا کسی طرح بھی مجھے ثواب دے دو. تو اب یہ کہ وہ مختلف روایت ہے اس کی. یہ ہے مسلمان کی روح, ٹھیک ہے نا. اب رہا غیر مسلم کافر کی روح, وہ قید کر لی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا جو بدترین مقام ہے وہ سجین, اس میں یہ قید ہوتی ہے باہر نہیں آ سکتی. تو جو روح بھٹکے گی تو لامعلہ اس کو تو مطلب آزاد ہونا چاہیے. تو کافر کی روح تو آزاد ہوتی نہیں, تو یہ دونوں صورت ہے. اور روح کسی کو تکلیف نہیں دیتی. مسلمان کی روح اگر آنا جانا کرتی بھی ہے تو وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے, وہ ستائی بھی نہیں. اور کافر کی روح تو وہ آنا جانا کر ہی نہیں سکتی, تو وہ کیسے بھٹکے گی اور کیسے کسی کو تکلیف پہنچائے گی. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, روح بھٹکتی ہے تو یہ روح نہیں ہوتی, یہ جن ہوتا ہے. یہ شریر جنات ہوتے ہیں کہ جو ایسے مقامات پر ویرانوں پر یہ مطلب اپنا اڈا جما لیتے ہیں تو آنے جانے والے کو بعض اوقات یہ ستاتے ہیں.
آج الحمدللہ یہ چٹھی ملی ہے کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کا نام رکھنا ہے. ان کا نام رکھتے ہیں محمد, اور پکارنے کے لیے بلال رضا. بہت بہت مبارک ہو ان کو, اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. زیارت کر لیں.
نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن. گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے سخت مجرم ہے, گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے سخت مجرم ہے. جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب, جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب.
عطار کا یا رب میرے عطار کا یا رب میرے عطار کا یا رب
ہر گھڑے وقت میں امداد کو آنے والے اے فرشتوں میرے اعمال نہ توڑو
جذبہ کہ ماشاءاللہ کراچی کے چند نوجوانوں حیدرآباد کے چند احباب کے ساتھ 80 کی دہائی میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا اور آج الحمدللہ یہ بہت بڑا تنے دار درخت جو پھل دے رہا ہے یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ 80 کی دہائی کے اجتماعات مجھے بھی یاد ہیں کہ ٹنڈو آدم جب تشریف لایا کرتے تھے تو پھر واپسی رات کو سکھر ایکسپریس سے کراچی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ان معاملات کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے، اس کام میں مزید برکت پیدا فرمائے۔ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے تحت جو کام شروع ہوا تھا اس میں مزید ترقی ہوئی ہے اور دعوت اسلامی جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔
امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس قادری عطار دامت برکاتہم القدسیہ اہل سنت والجماعت کا وہ سرمایہ ہیں کہ جس سے ہمارے ہر شعبہ زندگی کے آدمی نے حظ اٹھایا ہے اور اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک بہت سارے اشخاص کو ایسے جانتے ہیں کہ جن کے گھرانوں کا نہ تو کوئی دینی پس منظر تھا اور نہ ہی علمی پس منظر تھا۔ ہمارے اس معاشرے کے گناہ آلود معاشرے کے اندر مختلف گناہوں کی لذتوں کے اندر غرق راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور ان کو سنتوں کو کا پابند جو بنایا، نمازوں کا پابند بنایا، کتنے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے زندگی میں دیکھا کہ ان کو کتنا کتنا عرصہ مسجدوں میں جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن دعوت اسلامی کے اور خصوصاً امیر اہل سنت کے کردار، عمل اور آپ کی آواز و نصیحت اور آپ کے تبلیغ و ارشاد نے ایسے لوگوں کی رہنمائی کی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔